الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة زمر کی تفسیر چل رہی تھی اور 24 سپارے کا کل ہمارا آغاز ہوا تھا. اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیس فی جہنم مثوى للکافرین, کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے, یعنی کافر سب کے سب جہنم میں ضرور جائیں گے. والذی جاء بالصدق, اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وصدق به, اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی, اولئک هم المتقون, وہ سب کے سب ڈر والے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہیں. تو والذی جاء بالصدق, وہ جو سچ لے کر تشریف لائے یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وصدق به, اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی, اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر وہ اکابر صحابہ. اللہ تعالی ان کی گواہی دے رہا ہے کہ اولئک هم المتقون, یہ تمام کے تمام متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے وہ ہے جو یہ چاہیں ان کے رب کے پاس, یعنی ان کے رب کے پاس ان کے لیے وہ تمام نعمتیں موجود ہیں جن کی یہ تمنا یا خواہش کرے. ذالک جزاء المحسنین, یہ نیک کام کرنے والوں کا بدلہ ہے. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا, تاکہ اللہ تبارک و تعالی مٹا دے ان سے ان کے اعمال میں سے سب سے برا کام. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ, اور جزا دے انہیں ان کے ثواب کا, یعنی ان کو ان کا ثواب بدلے کے طور پہ عطا فرمائے. بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس میں سے سب سے بہترین کی. مراد کہنے کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں, باقی صحابہ کرام نے جو ایمان کی حالت سے پہلے برے اعمال کیے تھے وہ تمام کے تمام تو اسلام لاتے ہی معاف ہو جاتے ہیں, اور اگر اسلام لانے کے بعد کوئی نادانستہ طور پر, غیر ارادی طور پر کوئی خطا سرزد ہو جائے یا کوئی خلاف اولا کام سرزد ہو جائے تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرما لیا کہ صحابہ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور ان کے جو بھی نیک اعمال کریں گے ان کا بہترین بدلہ ان کو عطا کیا جائے گا. الیس اللہ بکافی عبدہ, کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو کافی نہیں؟ تو یہاں بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں, اور ہر وہ بندہ جو اللہ تعالی کا متقی ہے, پرہیزگار ہے, نیک مومن بندہ ہے, اس کے بارے میں بھی کلام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کو کافی ہے. یعنی جب کوئی نیک ہو جاتا ہے, پرہیزگار ہو جائے, متقی ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کی کفایت فرماتا ہے, اس کی کفالت فرماتا ہے, اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالی ایک تسلی فراہم کر رہا ہے کہ جب کوئی اللہ کا مقرب اور محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پہ اس کی دیکھ بھال فرماتا ہے. تو اگر دنیاوی طور پر اسے کچھ محرومیوں کا سامنا کرنا بھی پڑے تو اس خیال کو اپنے ذہن میں لا کے قلب کو تقویت فراہم کرے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں جو شدائد, مصائب, آلام اور جو کفار کے مظالم, ظلم برداشت کیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دامن صبر کو نہیں چھوڑا, کبھی معاذ اللہ کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کیا, کیونکہ آپ کو یقین تھا اور آپ تو یقین فراہم کرنے والے تھے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ, اور وہ تمہیں ڈراتے ہیں, بالذین من دونہ, اس یعنی اللہ تعالی کے علاوہ سے. یہ کفار کے بارے میں ہے کہ کفار جو کہا کرتے تھے جب نبی کریم نے تبلیغ دین شروع فرمائی تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم ہمارے بتوں کے خلاف بولو گے تو یہ بت تمہیں ہلاک کر دیں گے, تمہارا دماغ پاگل کر دیں گے, تمہیں جنون کر دیں گے, جنون میں مبتلا کر دیں گے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے کی کوشش کرتے تھے, تو اور وہ خوف میں مبتلا کرتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ, اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرما دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ, اور جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں ہے، گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کا پہلے آپ کو کل بھی ہم نے آپ کو مفہوم بتا دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے گمراہ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت اور قدرت کا اظہار فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی عظمت رکھتا ہے، قدرت والا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جائے اور اس کی شامت اعمال کی بنا پر اس کو نفس و شیطان اور دنیا کے حوالے کر دے اور اس سے ہدایت کے اسباب کو روک دے، تائید غیبی کو روک دے، تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اسے گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ انتقام کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انتقام کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عذاب میں مبتلا کر دینا، اللہ کا ناراض ہو جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہے اور بدلہ لینے والا بھی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار قریش کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، اسے خالق تسلیم کیا کرتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ گڑبڑ یہ تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کو بھی جائز قرار دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بتوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت اور قرب کا ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، سبب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ تو آگے ارشاد ہوتا ہے کہ قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ کیا بس تم کیا رائے رکھتے ہو کہ ما تدعون من دون اللہ، کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوائے پوچھتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان اراد نی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات در ہی، تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف ٹال سکتے ہیں؟ تو کتنا نفیس کوشچن ہے۔ نبی کریم نے کفار سے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو، یہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی عذاب اور تکلیف میں مبتلا کر دے تو کیا تمہارے بت میری اس تکلیف کو دور کر سکیں گے؟ او ارادنی برحمت، اور اگر وہ مجھ پر رحمت کا ارادہ فرما لے، یعنی اللہ تعالیٰ، حل ہن ممسکات رحمتی ہی، تو کیا یہ بت اس کی رحمت کو روکنے والے ہو سکتے ہیں؟ تو مبہوت ہو گئے اور وہ کفار کو جواب نہ دے سکے، کیونکہ اگر وہ کہتے کہ ہاں وہ مصیبت سے روک سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ روک سکتے ہیں، مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، تو یہ تو بالکل ان کے خود عقیدے میں بات نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے یہ بت تو اپنے آپ کے مالک بھی نہیں ہیں، ان پہ اگر مکھی بیٹھ جاتی تھی بت نے اڑا سکتے تھے، اور وہ خود بت اپنے وجود میں ان کے محتاج تھے، یہ کفار بھی جانتے تھے۔ لیکن بہرحال ایک ہوتا ہے، آدمی کا ایک نظریہ قائم ہو جاتا ہے، اعتقاد قائم ہو جاتا ہے، تو اس پہ چلتا رہتا ہے، ورنہ اگر عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ذی شعور شخص آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ بت پرستی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ قل حسبی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ تو یعنی اسی توکل کرتے ہیں خبر ہے، یا پھر یہ حکم کے طور پر ہے کہ توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی پر توکل کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سب کو کافی ہے، اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور باقی جتنے معبودان باطل ہیں ان پہ بھروسہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قل یا قومی اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آ فرما دیجئے میرے قوم تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، یعنی اگر تم میری اطاعت نہیں کرتے اور میری بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام کرتا جاتا ہوں، فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان جاؤ گے میری باتوں کی حقیقت، میری باتوں کی صداقت، اپنے کاموں کا برا انجام، یہ عنقریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ آگے اگر میری بات تسلیم نہیں کرتے، میرا کام سمجھانا ہے، نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ من یاتیہ عذابن، وہ شخص کے آتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب، یخزی ہی تو اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر اترتا ہے عذاب کہ قائم رہ جاتا ہے، یعنی جس پر بھی اترتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر وہ قائم رہ جاتا ہے، اس کے بعد وہ ہٹتا نہیں ہے. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. یعنی قرآن عظیم مراد ہے کہ یہ کتاب ہم نے اے حبیب کریم آپ پر اس لیے اتاری تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، اور یہ بالکل حق کے ساتھ اتاری گئی ہے. فمن اهتدى فلنفسه، تو جس نے ہدایت حاصل کی تو اپنی ذات کے لیے. ومن ضل فانما يضل عليها، اور جو گمراہ ہو گیا وہ اپنی ہی برائی کے لیے، اپنے ہی برے انجام کے لیے گمراہ ہوا ہے. وما انت عليهم بوکیل، اور اے حبیب کریم آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، یعنی آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے اسباب فراہم کیے، گمراہی کے اسباب فراہم کیے، جس نے آپ کی بات مان کے ہدایت حاصل کی وہ نجات پا جائے گا، جس نے آپ کی بات کو ٹال کر گمراہی کو اختیار کیا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. تو یہ اگر کوئی ہدایت پاتا بھی ہے تو اس نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. جو ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوتا ہے. اے حبیب آپ کو ہم نے ان پر وکیل نہیں بنایا. وکیل سے مراد وکیل وہ ہوتا ہے جسے ہم کام سونپ دیتے ہیں اور پھر تمام تر کام کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے، اگر کوئی غلطی واقع ہوتی ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی ذمہ داری تھی، آپ نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ کا درست راستہ دکھایا، آپ کا کام اتنا ہی تھا. اب اگر کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس میں نبی کریم کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود قابل گرفت ہے. نبی کریم سے میدان محشر میں اس کی گمراہی کے بارے میں باس پرس نہیں ہوگی کہ کیوں گمراہ رہ گیا تھا، کیونکہ نبی کریم نے اپنے تبلیغ دین میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی. کوتاہی ان لوگوں میں تھی کہ انہوں نے نبی کریم کی ہدایت کو قبول نہیں کیا. آگے شاید فرمایا کہ اللہ یتوفل انفس حین موتها، اور اللہ تبارک و تعالی موت دیتا ہے جانوں کو ان کے مرنے کے وقت، کہ جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالی ان کو موت عطا فرماتا ہے. والتی لم تمت فی منامها، اور جو نہ مرے انہیں ان کے نیند میں اللہ تبارک و تعالی وقتی طور پہ عارضی موت دیتا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَى، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے، یعنی اس کو روک لیتا ہے، جس کے لیے موت کا وقت ہوتا ہے آ جاتا ہے تو اس کو پھر روک لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، اور چھوڑ دیتا ہے دوسری کو ایک مقررہ مدت تک. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو سوتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، جس کی موت آ گئی تو روح نکل جاتی ہے، وہ واپس نہیں لوٹتی ہے، اور جس کی ابھی زندگی باقی ہوتی ہے تو روح اس کے بدن میں لوٹ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک مقرر وقت تک روک کے رکھتا ہے. یعنی جب آدمی کی روح واپس لوٹتی ہے حالت نیند میں، تبھی تو چونکہ زندگی باقی ہوتی ہے پھر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور پھر ایک مقرر مدت پر جا کر اسے بھی موت آتی ہے. یہاں پہ ان چیزوں کے بیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ روح کا تعلق بدن سے دائمی طور پہ جدا ہو جاتا ہے. دائمی سے مراد ہماری زندگی کے اعتبار سے کہ آدمی مر جاتا ہے تو دائمی طور پہ گویا کہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے عارضی طور پہ منقطع ہونا، وہ نیند ہوتی ہے کہ اس میں عارضی طور پہ روح جدا ہوتی ہے، جیسے آدمی جاگتا ہے پھر روح بدن میں آ جاتی ہے. لیکن جب روح بدن یعنی نیند کا معاملہ ہوتا ہے تو روح کا تعلق بدن سے منقطع نہیں ہوتا، اگرچہ وہ باہر نکلتے ضرور ہے، سیر کرتی ہے آسمانوں کی زمینوں کی. یہ جو ہمیں خواب میں چیزیں بعض اوقات نظر آتی ہیں، یہ ہمارے روح سفر کرتی ہوئی مختلف مقامات پر جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض اوقات ہم کسی جگہ آتے ہیں تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہمیں ایسا گمان ہوتا ہے کہ میں نے پہلے اس منظر کو کبھی ضرور دیکھا ہے، لیکن ہم نے کبھی آ کے حقیقتاً وہاں نہیں دیکھا ہوتا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ حالت خواب میں ہماری روح محو سفر ہوتی ہے اور ایسے مقامات پر آتی ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ روح چونکہ اس کو دیکھتی ہے، وہ پھر ہمیں جاگتی حالت میں نظر آتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانوس سا مقام ہے، حالانکہ وہ خواب کا معاملہ ہوتا ہے جو ہمیں خود بعض اوقات یاد نہیں رہتا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کی عظیم نشانیاں ہیں، قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں کہ وقتی طور پر روح کا نکالنا، دائمی طور پہ نکالنا، اور پھر قبر میں روح کا تعلق جسم سے قائم رکھنا، اور پھر بروز قیامت جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو دوبارہ روح کو ہمارے بدن میں داخل کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و تفکر کرتی ہے. بے وقوفوں کے لیے تو کسی چیز میں کوئی نشانی نہیں ہے، وہ سرسری طور پہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور ان کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، وہ ذہن فضولیات میں گھومتا رہتا ہے، کھاؤں گا کیا، پیوں گا کیا، کیا پہننا ہے، گھر میں کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان تمام امور کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی فکر کرنا، لباس کی فکر کرنا، بچوں کی تعلیم کی، گھر بار کی فکر کرنا منع نہیں ہے، لیکن قابل گرفت بات یہ ہے، قابل افسوس بات یہ ہے کہ صرف انہی باتوں پر توجہ کرنا اور اطراف میں جو ہزارہا ایسی علامات و نشانیاں ہیں کہ جن پہ غور و تفکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو سکتی ہے، تو ان پر غور و تفکر نہ کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل کچھ سفارشی قائم کر لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ جنہوں نے یہ سفارشی بنا لی ہیں بتوں وغیرہ کو، آپ ان سے سوال کیجئے کہ کیا اگرچہ یہ بت کسی بھی چیز کے مالک نہ ہوں اور عقل نہ رکھیں، پھر بھی تم ان کو اپنا سفارشی بناؤ گے؟ تو ایک ایسا سوال ہے کہ جس پہ غور و تفکر کرنے کے بعد آدمی کو اپنی غلطی کا اقرار کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، کہ جب اس سوال کیا جاتا ہے کہ تم کیا تو یہ بت ہمارے سفارشی ہیں، بتاؤ یہ عقل رکھتے ہیں، کوئی شعور رکھتے ہیں، کوئی حیات رکھتے ہیں، کسی چیز کے یہ مالک ہیں تو بتاؤ، جب ہر چیز کا جواب انکار میں ہے تو یہ بتاؤ کہ پھر ان سے ان کی سفارش کی توقع تمنا کس بنا پر ہے، وہ وجہ بتاؤ، وہ نشاندہی کرو اس چیز کی کہ جس کو بنیاد بنا کے تم نے کہا کہ ہماری سفارش کریں گے، جبکہ تم خود یہ اقرار کر رہے ہو کہ یہ اپنی پیدائش میں ہمارے بنانے کے محتاج ہیں، ہم ان کو تیار کرتے ہیں، پھر یہ کسی چیز کے مالک نہیں، یہ حرکت نہیں کر سکتے ہیں، ان پہ اگر غلاظت یا گندگی ڈال دی جائے تو اس کو دور نہیں کر سکتے ہیں، جو اتنے مجبور محض ہیں، پھر ان کے بارے میں گمان کرنا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ذی شعور شخص سے مناسب نہیں ہے بات. قل للہ الشفاعت جميعا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے تمام کی تمام شفاعت ہے، یعنی شفاعت حقیقتاً صرف اللہ کے لیے ہے. ہاں جس کو وہ اذن عطا فرمائے، جس کو اجازت دے دے وہ شفاعت کرے گا، ورنہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.